شرک نہ ہو، اگر شرک ہے تو وہ غلط ہے. تو اگر قرآن کے علاوہ کوئی اور الفاظ آدمی استعمال کر رہا ہے اس میں شرک نہ ہو، پھر بھی اس حدیث کے تحت اس قسم کے رقیہ سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ بھی ہو حقیقت یہ ہے کہ اس میں خطرہ ہوتا ہے. جب آپ اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آدمی کچھ ایسی چیز ملا دے، یہ چیز حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں رقیہ کا وہ شیطانوں سے بھی مدد لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، جنوں سے مدد لیتے ہیں، اور جن اور شیطان آدمی کے تابع اس وقت تک نہیں ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے ایک آدمی سے جو بہت ہی اچھے عقیدے کے تھے ان سے پوچھا، وہ یہ کام کرتے تھے بلکہ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ ایسے کرتب دکھاتے تھے، دکھایا خود انہوں نے، میرے گھر کا حج پہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے کیا کچھ ایسی بات آئی کہ ایک چیز تھی کسی کی میرے پاس، انہوں نے کہا کہ حرم میں شام کو لے آنا، آج ہی 9 بجے میری فلائٹ ہے، میں پاکستان جانے والا ہوں. شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے شیخ عطاء اللہ ثاقب رحمۃ اللہ علیہ، جو انصار السنہ کے جنہوں نے فتح المجید وغیرہ کا ترجمہ کیا ہے، تو میں بھول گیا ان کی کتاب. اچانک وہ آئے کہتے ہیں کتاب دو، ہم نے کہا کتاب نہیں ہے میرے پاس. کہتے ہیں اچھا یہ مولانا جو ہے ان کو اجازت دو، ابھی 5 منٹ کے اندر 2 منٹ کے اندر کتاب تمہارے گھر سے یہاں آ جائے گی. ہم نے کہا یہ کیسے جھوٹ بولتے ہو تم، یہ اتنے بڑے معاہد فتح المجید کا تم نے ترجمہ کیا ہے، اہل حدیث آدمی ہو تم، اس قسم کی غلط بات نہیں، حرم میں ایک قصہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یقیناً منگا دیں گے. ہم نے لاہور کی مٹھائی کراچی میں بیٹھ کر کے 5 منٹ میں کھائی ہے ان کے ذریعے سے، یہ کہتے ہیں، اور باقاعدہ اس کے فاتورہ اور اس کے صحت کے ساتھ. ہم نے کہا کہ سب جھوٹ بک رہے ہو. اب بہرحال جو کچھ ہوا تو میں نے ان کو چمٹ لیا ان شیخ کو. ہم نے کہا کچھ معلومات نے کہ آخر یہ کیسے، ہم تو یقیناً جانتے ہیں کہ یہ کام جو کرتا ہے آدمی اس قسم کا جھاڑ پھونک کا یا جن وغیرہ چھڑانے کا، یقیناً کچھ ایسا ہوگا کہ جن اور شیطان کو ضرور و راضی کرتے ہوں گے. انہوں نے کہا میں نے قسم کھلایا حرم میں بیٹھ کر کے، تو کہتے ہیں میں صرف آیات قرآنیہ سے علاج کرتا ہوں، اور ہمارے دوست جو ہیں وہ مسلمان ہیں سب، یہ کہتے ہیں وہ، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا پہلو کمزور رہتا ہے، اور جو لوگ جتنا ہی طاقتور ہوتے ہیں اس باب میں جن اور شیطان کے چھڑانے میں، یقیناً وہ حرام کام کرتے ہیں کچھ نہ کچھ، یہ ان کا کہنا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس باب میں کمزور ہیں، کبھی کامیاب ہوتے ہیں کبھی ناکام رہتے ہیں، ہمیں خود کبھی وہ لوگ آ کر کے پتھر مارتے ہیں جو ہمارے مخالف ہیں، جن کو چھڑاتے ہیں. وہ انہوں نے باقاعدہ کھل کر کے بات کی. انہوں نے کہا لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ضرور جو شخص جتنا ہی کامیاب رہے گا اس باب میں، وہ ضرور نہ کسی مرحلے میں کوئی غلط کام ان کے لیے کرتا ہوگا، جیسے کسی وقت بھی مردہ کھا لیا ہو یا کسی وقت اور کوئی غلط کام. بہرحال جنابت کے ساتھ کہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ جنابت کے ساتھ وہ کہتے ہیں کلام پاک بیٹھ کے پڑھو، وہ شیطان کہتا ہے کم وقت، تب یہ ان کے دوست بنتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہو رہا، میں اس وجہ سے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ یہاں وہم الذین لا یسترقون، جب رقیہ کلام پاک کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ بکری کی شرط کی انہوں نے، وہ لے کے آئے تو کہا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کہاں سے بکری تمہیں کہاں سے ملی، کہا اللہ کے رسول ایسا ایسا قصہ ہوا، ہم نے شرط کر لیا کہ تمہیں کچھ دینا ہوگا تب ہم جھاڑ پھونک کریں گے. انہوں نے دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھولو وضربوا لی فیہا بسہم، کھا لو تمہارے لیے جائز ہے، ہمیں بھی کچھ اس کا حصہ دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام پاک کے ذریعے سے رقیہ جھاڑ پھونک کرنا یہ مشروع ہے، مسنون ہے، مستحب ہے. تو پھر اس حدیث میں کیوں ایسا آیا ہم الذین لا یسترقون، یہاں اس رقیہ سے جس سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اگرچہ وہ شرک اگر ہے تو حقیقت میں اس سے علل اعلان یا واضح طور پر یہ حکم واضح ہے کہ اس سے پرہیز کرنا ہے، لیکن ایسے رقیہ سے بھی جس کا مطلب آپ نہیں سمجھتے اور آدمی یہ کہتا ہے کہ اس میں شرک نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ آدمی ہو سکتا ہے آپ کے سامنے ایسے الفاظ ظاہر کر رہا ہے جس میں شرک نہ ہو، لیکن کچھ ایسے الفاظ بھی لاتا ہو جس سے شرک ہوتا ہو. اس وجہ سے اگر آدمی پرہیز کرے اس سے تو یہ اللہ پر توکل کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تمام اسباب کو چھوڑ کر کے آپ اللہ کے بھروسے پر بیٹھ جائیں، نہیں. توکل نام ہے اس کا کہ خنجر تیز رکھ اپنی، پھر اس خنجر کی تیزی کا مقدر پر بھروسہ کر. نبی ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ اپنی اونٹنی کو باندھ دو پھر اللہ پر توکل کر کے اس کو چھوڑ دو. یہ نہیں کہ اس کو نہ باندھو اور کہو اللہ توکل, نہیں, آپ اللہ پر توکل کر کے اسباب کا استعمال کریں. اسباب آپ کو وہ چیز نہیں دے سکتے جن کے لیے وہ بنائے گئے ہیں, نہیں, اسباب کا مسبب جو اللہ تعالیٰ ہے. آپ ہزار اسباب ہزار دوا کھا لیں لیکن وہ دوا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو حکم نہ دے گا شفا کا, وہ شفا نہیں دے سکتی. اس وجہ سے ہمارے مسلمان حکما اور اطباء اپنے کیا نام ہے اس پہ وصفہ طبیہ پہ لکھتے ہیں ہو شافی, اللہ تعالیٰ ہی شافی. یہ نہ سمجھو کہ یہ دوا ایک ذریعہ ہے, تو ذریعہ آپ استعمال کر سکتے ہیں دوا کا یا جھاڑ پھونک کا, لیکن دوا کے بارے میں یہ لوگوں نے کہا, بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص چھوڑ دے اور صرف اللہ پر توکل کرے تو وہ اس کے لیے جائز ہے. بعض علماء نے کہا کہ اگر اس کے دل میں اللہ کا توکل اتنا بڑا ہے کہ وہ دوا چھوڑ کر کے بھی شفا حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے شفا دوا چھوڑ دینا جائز ہے. اگر اس کے دل میں کمزوری ہے کہ اسباب کے بغیر نہیں ہو سکتا یا اسباب کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو دوا کو استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما انزل اللہ داء الا وانزل له دواء تداووا یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندو, اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کے ساتھ اس کی دوا بھی نازل فرمائی ہے تو تم دوا کر لیا کرو. لیکن دوا کے بارے میں اگر توکل اس کا اس قدر مضبوط, میں نے خود دیکھا, انتقال کر گئے مولانا عبدالشکور صاحب تھے ایک, ان کی والدہ تھیں, ہم لوگ چھوٹے تھے اس وقت, مطلب وہ بوڑھی ہو گئی تھیں. آپ جانتے ہوں گے عبدالشکور صاحب کی والدہ, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کریں, بہت ہی موحدہ عورت تھیں, اور جب یہ مطاف دوسری شکل کا تھا آب زمزم کے پیچھے بیٹھ کر کے عورتوں میں تبلیغ کرتی تھی, چار عورتیں اکٹھا کر کے ان سے اٹھ کے وہاں جاتی تھی اور سب کو بہرحال اچھی باتیں ہر وقت سکھاتی تھی, اور یہی ان کا کام تھا. اچانک ان کے پیر میں آبلے پڑ گئے اور چمڑا نکل گیا سب کچھ. ہزار کوشش کی بچوں نے, مولانا عبد الغنی صاحب تھے ان کے لڑکے, عبد المجید صاحب تھے, عبد الشکور صاحب تھے, سب اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے. وہ بھی بہت ہی موحد تھے کیونکہ معاہدہ ماں کے گود میں پلے تھے, تو انہوں نے انگریزی دوا کھانے سے بالکل انکار کر دیا اور زمزم پیتی اور دھو کر کے اللہ کے فضل سے ایک دم ٹھیک ہو گیا. ہوتا ہے ایسا, تو بہرحال لیکن آدمی کو دوا کرنے کا حق ہے, اگر کر لے تو اچھا ہے, اور اگر ایسی دوا ہے جس میں شبہ ہے حلال حرام کا تو اسے چھوڑنا افضل ہے. اسی طرح دوسری روایت دوسرے باب میں ہے, باب الخوف من الشرک, شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے بارے میں ہر ایک آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے. جب تک آدمی کسی چیز سے ڈرے گا نہیں اس کے بارے میں وہ احتیاطی تدابیر بھی نہیں کرے گا. یہ چیز ہوتی ہے, لیکن ایک چیز جب ڈرنے کی ہوتی ہے تو آدمی چلتے پھرتے ہر وقت اس کے ذہن میں بات ہوتی, کہیں ایسا نہ ہو, کہیں پانی برسا ہے, کہیں بچھو نہ نکلا ہو, تو آدمی احتیاط کر کے چلتا ہے. اس وجہ سے شرک ایسی چیز ہے کہ آدمی نہ جانے ہوئے بھی کبھی شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے, اور اس وجہ سے آدمی کو شرک کے اسباب اور شرک کے الفاظ, شرک کے کاموں کو پہچاننا چاہیے اور اس سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالیٰ تمام گناہ کو معاف کرنے کا اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا ہے سوائے شرک کے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو معاف نہیں کریں گے. کتنا بڑا گناہ ہو, قیامت کے دن آدمی اگر اس کے پاس اچھے اعمال بھی ہیں تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قتل کو بھی آدمی کے معاف کر سکتا ہے, ایسا بھی کر سکتا ہے کہ مقتول کو اللہ تعالیٰ راضی کر کے اور قاتل کو معاف کر دے, لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی حال میں معاف نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو معاف نہیں کیا جائے. اس وجہ سے جب اتنی اہمیت ہے اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے تو آدمی کو اس کے چھوٹے بڑے اسباب سے بچنا چاہیے, ڈرتے رہنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. وجنبنی, اسی میں ہے وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو بنا لیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا رب اجعل ھذا البلد, پہلے جب آئے تھے حضرت ابراہیم اسماعیل اور حاجر کو لا کر کے چھوڑ کے جانے لگے تو حضرت حاجر پیچھے سے چیخ کر کے کہتی ہیں کہ کس کے بھروسے پہ چھوڑ رہے ہو، نہ یہاں کوئی علی انیس ہے، نہ جلیس ہے، نہ کوئی آدمی ہے، نہ کوئی اور کوئی اسباب معیشہ ہے، روزی کا کوئی سامان ہے، کہاں چھوڑ کے جاتے ہو؟ اللہ امر کا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ پیچھے سے چیخ کر کے کہتی ہیں اللہ امر کا، کیا اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ رہے ہو؟ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اللہ کے حکم سے، پھر دور جا کر کے حضورہ کے پیچھے سے وہ دعا کرتے ہیں کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے، کعبہ شریف اس وقت نہیں بنا تھا، حضرت جہاں زمزم کے پاس حضرت اسماعیل اور حضرت حاجر کو چھوڑا تھا ان کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ میں نے رب جعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ تعالیٰ اس جگہ کو، ھذا یعنی ھذا الوادی بلدا آمنا، اس کو امن والا شہر بنا دے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، جیسا کہ ہے حضرت آیا ہے بخاری شریف کی لمبی روایت میں کہ حضرت حاجر دوڑی اور صفا مروہ پر پانی ڈھونڈتی رہی، اس درمیان حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور زمزم کی جگہ کو انہوں نے اپنے پر سے کھودا، اس کے بعد اچانک پانی ابلا، دور سے دیکھی، ان کو خطرہ ہوا کہیں اسماعیل علیہ السلام پانی میں نہ ڈوب جائیں، آئیں اور چاروں طرف وہ اس کے زمزم کے کے چاروں طرف میڈ، پانی جہاں بہ رہا تھا اس کی طرف میڈ بنانے لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ میڈ نہ بناتی، اس کو پانی کے لیے روک نہ کرتی، لکان عینن مہینن، وہ باہر بہتا ہوا چشمہ ہو جاتا، تو بہرحال آئیں حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام بڑھے، پلے حضرت جرہم کا قبیلہ آیا، حضرت اسماعیل سے ان کی بچیوں کسی بچی کی شادی ہوئی، پھر پورے جرہم کے قبیلے آ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑوس میں آباد ہو گئے، حضرت ابراہیم کی یہ دعا بر آئی اور اس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کیا کہ یہ ایک بستہ ہوا شہر ہو گیا، رب بجعل ھذا، اس وقت بالکل ویران لق و دق ایک میدان تھا، پھر وہ ایک شہر ہو گیا، پھر اس کے بعد اللہ آئے زیارت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہمارا گھر بناؤ، پھر گھر بنایا، اس کے بعد دعا کی رب بجعل ھذا البلد آمنا، ھذا بلد نہیں کہا بلکہ ھذا البلد، اے اللہ تعالیٰ اس بسے ہوئے شہر کو تم امن کا شہر بنا، اس کے بعد ورزقھم، اور ان کو جو ہماری اولاد یہاں ہیں، ورزقھم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور ان کو پھلوں کی روزی دے تاکہ تیرے لیے تیرا شکر ادا کریں، اس میں دعا کا ایک ٹکڑا، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے خود اور میرے بچوں کو میرے اولاد کو بتوں کی پوجا سے، بتوں کی پرستش سے دور رکھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، گواہی دیتے ہیں اللہ رب العزت، حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، وہ خود شرک سے ڈر رہے تھے اپنے بارے میں اپنی اولاد کے بارے میں، اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ اپنے بارے میں اور اپنے اولاد کے بارے میں حساس ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک کا کوئی کام کر بیٹھے، یہ چیز ہر آدمی کے اوپر فرض ہے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ جس چیز کا تمہارے بارے میں مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ شرک اصغر کا ہے، چھوٹے شرک کا خطرہ تمہارے اوپر زیادہ ہے، اس کا ڈر مجھے زیادہ لگ رہا ہے کہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے، فسئل عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا الریا، دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام، وہ کام جو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور تمام عبادت، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، صرف اللہ کی مرضی کی غرض سے ہو، نماز پڑھیں تو یہ نہیں کہ کوئی کہے گا کہ بھائی نہیں نماز پڑھیں گے لوگ کہیں گے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، نہیں، ہمارا سجدہ اور ہمارا رکوع، ہمارا جھکنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اگر کوئی دیکھ رہا ہے دیکھا کرے، اور کوئی کہے بڑے نمازی ہو گئے کہا کرے، لیکن ہم اگر اللہ کی مرضی چاہتے ہیں تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس کے برعکس اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو یقیناً وہ ریا ہو گیا، شرک اصغر ہو گیا، فسو الا انہو، اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ شرک اصغر کا ایک منظر یہ بھی ہے، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کو کوئی دیکھتا ہوتا ہے تو اس کے دیکھنے کی وجہ سے نماز کو لمبی کر دیتا ہے. یعنی آدمی اگر اکیلے پڑھ رہا ہے تو جلدی بلدی پڑھ کر کے ہو سکتا ہے ختم کرے، لیکن کسی کے دیکھنے کی وجہ سے نماز بہت ہی سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ لمبی نماز پڑھتا ہے تاکہ کوئی دیکھے بہت بڑا بزرگ آدمی ہے. یہ بھی شرک ہو گیا، دیکھیے یہ بھی شرک ہو گیا. بعض صحابہ کرام اور اسی طرح تابعین سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی نماز میں داخل ہوتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ لمبے سجدے کرو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے مغفرت مانگو، لیکن پھر یہ خیال آتا ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہوگا، یہ نہ سوچے کہ یہ دکھاوے کا کام کر رہا ہے، یا دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ کہیں کوئی دیکھ رہا ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. طریقہ یہی ہونا چاہیے حقیقت میں شرک سے بچنے کا. فسو اعلان ہو فقال ریا ہو، کیونکہ ریا جو ہے اگر دکھانے کے لیے کوئی کام کیا گیا، کتنا بڑا بھی کام ہو، نیک کام ہو، وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا. حج ہو، روزہ ہو، نماز ہو. حدیث شریف میں آیا ہے کہ سب سے پہلے تین آدمی ایسے ہوں گے جن کے ذریعے سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، اس میں عالم ہوگا اور ایک سخی آدمی جو خرچ کرنے والا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ مجاہد ہوگا. دیکھیے تینوں بہت بڑے بہت افضل چیزیں ہیں. علم اور تعلیم کا جو مرحلہ ہے وہ بہت بڑا ہے الحمدللہ. اسی طرح مال کو خرچ کرنا، کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی اتونا وہ ہم مال کی محبت کے باوجود دل چاہتا ہے کہ خرچ نہ کریں، دل کو محسوس کر کے آدمی، دل کی نافرمانی کر کے آدمی خرچ کرتا ہے، اللہ کے یہاں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن اگر دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے تو اس کا سب کچھ بیکار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو لایا جائے گا، بہت بڑا اللہ کے راہ میں ظاہری طور پر خرچ کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ بہت کچھ خرچ کرنے والا ہے، بہت بڑا سخی ہے. قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم کو اللہ تعالی نے مال دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ کہتے ہیں ہم نے یہاں خرچ کیا، وہاں خرچ کیا. کہا جائے گا کہ نہیں، تم نے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، لوگوں نے دیکھ لیا. فَيُؤْخَذُ بِنَاصِيَتِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، اس کی پیشانی کو پکڑ کر کے اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اسی طرح عالم، جس کے بارے میں بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اس کو بھی لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ علم کی یہ نعمت تم کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اس کا حق کہاں تک اور کس درجے تک تم نے ادا کیا؟ تو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے لوگوں کو سکھایا، لوگوں کو پڑھایا اور لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دی. نبی کریم اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، تم نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا. پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ایک شہید، یہ جو اللہ کی راہ میں گردن کٹی ہوگی اس کی ظاہری طور پر، اس کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس سے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی، تم کو نعمت صحت دی تھی، تم نے اس کو کہاں خرچ کیا؟ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ تیرے راستے میں ہم نے جہاد کیا، یہاں تک کہ اپنی گردن بھی کٹا دی، میں شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، تم نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا تاکہ کہا جائے شجاع ہے، بہت بڑا پہلوان ہے، بہت بڑا طاقتور ہے، لیکن تم نے جو کچھ کیا اس کا بدلہ تمہیں مل گیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیز بھی بہت اہم ہے، اگرچہ ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، لیکن یہ اعمال کو برباد کرنے والی چیز ہے، اس وجہ سے آدمی کو اس سے بچنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی وہ پکار رہا ہے یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا. جس طرح ایک عام اعلان ہے، من قال لا الہ الا اللہ، من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ایک عام اعلان ہے یہ بھی ہے کہ جس کی آخری بات، آخری بول مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگی، وہ جنت میں داخل ہوگا. اسی طرح اس کے اپوزٹ اعلان بھی ہے کہ جو شخص شرک کر کے مرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں اور آگ میں ڈالیں گے. بولے مسلم عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، جس کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ہو کہ اس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جنت میں داخل کریں گے، دخل الجنہ. ومن لقیہ یشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ شرک کر کے اگر اللہ سے ملے گا تو دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آدمی شرک نہ کرے، اس میں کوئی شک نہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ شرک کے تمام کاموں سے بہت ہی دور رہتے ہیں، لیکن روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، لوگوں کے معاملات میں یا اور دوسرے معاملات میں تساہل برتتے ہیں، کیا اس کا حساب ان کے اوپر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا حل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کہ وہ جنت میں بہرحال داخل ہوگا، اس کی دو شکلیں ہیں، اگر اس کے اعمال اچھے ہیں، زیادہ اچھے ہیں، اور کام برے تھوڑے ہیں، تو اللہ کی رحمت جو ہے، ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت جو ہے تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، تو رحمت بڑی ہے اور اللہ کا عذاب چھوٹا ہے انشاءاللہ، اگر نیک کام زیادہ ہیں، برے کام تھوڑے ہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سرے ہی سے معاف کر کے اور پہلی ہی فرصت میں جنت میں داخل کر دے، نہیں تو نصوص اور احادیث اور آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل و انصاف کے بموجب، تو اس کو اس کے برے کام کے مطابق اس حد تک عذاب دے کر کے پھر پاک کر کے جنت میں بہرحال داخل کرے گا، لیکن مشرک کسی حال میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کمال کی توفیق دے اور شرک کے تمام اسباب سے بچنے کی توفیق دے. سوالات ہیں؟
جو نجومی اور کاہن، یہ جادوگر ہیں، اس کو وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، اس کو کافر کہا جا سکتا ہے؟
کاہن کے بارے میں آیا ہے کہ اگر وہ علم غیب کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کو کفر کا فتویٰ علماء نے لگایا ہے، اور اس کو اگرچہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے لیکن شیطان کو پوچھتا ہے اور غیب کی خبر دیتا ہے اور غیب کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کو کافر کہتے ہیں. یہ اس پر کفر کا فتویٰ دیا جائے گا اور اس کو قتل کا فتویٰ دیا علماء نے، اور اگر توبہ کر لے تو اس کو معاف بھی. جی نجومی جو ہے، اصل میں نجومی کہتے ہیں، نجوم کہتے ہیں تاروں کو، نجم کے معنی تارا اور نجوم کے معنی بہت سے تارے. نجومی جو تاروں سے اپنا علم اور کام چلاتا ہے، تو اس میں بہت سے تاروں سے مدد لینا بعض حالات میں جائز ہے، جیسا کہ تارے کی پہچان آپ رکھیں کہ یہ شمال سمت میں ہے یا مشرق سمت میں ہے، تو سفر کے درمیان وہ بھی نجم ہم یہتدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاروں کے ذریعے سے وہ راستے کی پہچان کرتے ہیں، یہ چیز جائز ہے، لیکن ان تاروں کے ذریعے سے کسی کی قسمت جاننا یا ان تاروں کے ذریعے سے بارش یا موسم کے بارے میں پورے طور پر فیصلہ کرنا یہ غلط ہے. البتہ اس کو آپ ایک نشان یا ایک اشارہ سمجھ سکتے ہیں. ہم لوگ چھوٹے تھے تو بعض اوقات میں تارے ایسے ہلتے نظر آتے ہیں، آپ باہر دیکھے ہیں تو تارے، اور خاص طور پہ اندھیری رات میں باہر جو ہے تارے ایسے ہلتے نظر آتے ہیں، تو لوگ کہتے تھے انشاءاللہ بارش ہوگی، جلدی بارش ہوگی. لیکن یہ ایک مسلمان اللہ پر سب سے پہلے اللہ کی مرضی کو مقدم کر کے کہے تو جائز ہے، لیکن یہ کہ اسی پر بھروسہ کر کے کہ نہیں بارش ہونی ہے، یہ غلط ہے، اس کو کہتے ہیں غلط ہے. اسی طرح اس کے ذریعے سے کسی غیب کی خبر لینا دینا، اس کو نجومی کہتے ہیں، یہ بھی کفر ہے. بہرحال جی تعویذ جو لکھتے ہیں، حقیقت میں تعویذ یہ کسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھ کر کے اس کا پہننا یا اس کو دھو کر کے پینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے بھی کسی سے آپ ثابت نہیں کر سکتے. البتہ بعض متاخرین تابعین یعنی صحابہ کے ساتھیوں میں سے ان کا کہنا تھا، ان کا کام یہ تھا کہ پانی میں پھونک کر کے پلاتے تھے، پانی تعویذ لکھ کر کے اس کو پہننے کو ان سے بھی ثابت نہیں ہے، لیکن بعض کے علماء نے اس کو جائز کہا ہے. حقیقت ہے کہ یہ چیز غلط ہے. تعویذ لکھ کر کے پہننا یا اس کو لٹکانا کہیں، جانوروں کے گردن میں لٹکا دینا، آدمی کے گردن میں لٹکا دینا، یہ چیز غلط ہے. البتہ مرض کے وقت، کسی بیماری کے وقت ان کو پانی میں زیادہ سے زیادہ پھونک کر کے دے سکتے ہیں، تیل میں دے سکتے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیں تو اچھا ہے، اور اس کے مریض کے اوپر پھونک کر کے علاج کرنا چاہیے، یہی سب سے صحیح ہے.
پانی میں یا اور کسی چیز، کھانے پینے والی چیز میں پھونک کے دینا زیادہ،
یہ وہی بعض یعنی تابعین رحمت اللہ، صحابہ سے پیارے رسول کے ساتھیوں میں سے کسی سے ثابت نہیں، بعض تابعین نے ایسا کیا ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. جی ہاتھ کو دیکھ کر کے اس کو بھی کہتے ہیں، یہ کہانت میں شامل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میں نے پاکستان کی ایک کتاب سنی ہے وہ اس کو ہاتھ کی زبان کہتے ہیں شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہو اس میں کچھ ایسی چیزیں نشان بنائے ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ معلوم کر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے ایسا ہوگا خط تو آدمی بہرحال زندگی میں بہت ہی کامیاب رہے گا اگر اس کی لائن خط کی ایسی ہے ٹیڑھی ہے تو اس طرح کا ہے ہم نے اس کو دیکھا ایسے اگر آدمی کے ہتھیلی میں کہیں سلیب کے نشان بنی ہوئی ہے کراس کی تو کہتے ہیں کہ یہ قتل ہوگا ضرور سری اور اگر بعض حالات میں کہتے ہیں کہ ایسا خط رہے گا تو وہ ڈوب کے مرے گا یہ سب چیزیں بہرحال غلط ہیں اس کو یعنی یہ بھی کہانت میں شامل ہے اور یہ کہانت کرنا یا کہانت لینا کسی حالت میں جائز نہیں اللہ تعالیٰ اس میں کوئی شک نہیں وہ استدلال بھی کرتے ہیں وہ کلام پاک کی آیت بلا قادرین علی نسویا بنانا سے استدلال کرتے ہیں کتاب میں ہے وہ شروع میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم اس پر بھی قدرت رکھنے والے ہیں کہ ہم آدمی کے انگلیوں کا پور بھی بنانے والے ہیں اس پور میں کیا فلسفہ ہے یا اس میں کیا راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اپنی طاقت اس میں ظاہر فرمائی حقیقت میں ہے یہ پوری دنیا کا فیصلہ ہے کہ آپ کا انگوٹھا لاکھوں آدمیوں کے انگوٹھے سے فرق ہوگا عجیب ہے اتنی چھوٹی سی چھوٹا سا چہرہ ہے ایک بالسٹ لمبا اور ایک بالسٹ چوڑا زیادہ سے زیادہ لیکن آپ اس پورے حرم میں دیکھ لیجئے کتنے ہزار ہوں گے دو آدمیوں کا چہرہ اکٹھا نہیں ہو سکتا یہ اللہ کی قدرت ہے اس میں کوئی شک نہیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک مظہر اور اپنی قدرت کی ایک نشانی شمار کی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں بہرحال ہم نے اس کو پڑھا بھی اسی دیکھا سنا بھی جو لوگ جانتے ہیں ان سے معلومات بھی لی اس میں کچھ چیزیں وہ کہتے ہیں دیکھو یہ 18 ہے یہ 18 لکھا ہے نا اور ادھر کیا ہے 21 ہے 18 اور 21 99 ہوتا ہے یہ ادھر ادھر کی مار کر کے کہتے ہیں 99 اللہ کے نام کی نشانی یعنی ہر آدمی پر اللہ کے ہاتھ ہر آدمی کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں 18 یہ ہے اور 81 یہ 18 81 کتنا ہوتا ہے 99 ہو گیا یہ سب چیزیں لے کر کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں بہت کچھ راز ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے سب سے بڑا راز یہ ہے کہ آپ اس کو انگوٹھا دیں گے تو آپ کا انگوٹھا ہزاروں سے دور رہے گا الگ رہے گا لیکن اس راز کو لینا اور اس کے پیچھے حکم لگانا کہ نہیں اس کے بعد یہ ہونے والا ہے اس کے بعد وہ ہونے والا ہے یہ غلط ہے ایسا ہوتا ہے بعض چیزیں اس میں ہیں ایک استاد تھے مصر کے وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں یہ چیز بہت جاننے والے ہوتے ہیں تم کچھ جانتے ہو تو میں نے کہا میں نہیں جانتا میں نے کہا کیوں آخر پوچھ رہے ہیں آپ ہمارے استاد تھے پڑھا رہے تھے یونیورسٹی میں تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک بھائی تھا ہندوستان کے ایک ساتھی ان کو اظہر میں ملے وہ پڑھ رہے تھے ساتھ میں تو اچانک ان کا ہاتھ دیکھا تو چونک پڑے کہا کیا بات ہے کیوں تم چونک پڑے اب اس بھائی کو اس نے کہہ دیا کہ تمہیں بہت بڑا ایک حادثہ آئے گا کہ تم مرتے مرتے بچ جاؤ گے اب وہ بیچارہ اسی وقت سے مرنے سے پہلے مرنے لگا یہ چیز ہوتی ہے ایسا یعنی یہ استاد کا کہنا ہے کہتے ہیں کہ وہ بیچارہ ہر وقت یعنی کہیں جا رہا ہے تو بس ڈر رہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اکیلے نہیں جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ اس نے یہ بات کہ یہ سب نقصانات ہوتے ہیں اس کے اس وجہ سے اس قسم کی باتوں کو حرام کہا گیا ہے آدمی کو توکل ہونا چاہیے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے جو چیز لکھی ہوگی وہ کہتے ہیں اس کو کہہ دیا انہوں نے تو یقیناً وہ اکیلے دوسرے محلے میں نہیں جا رہا ہے کہیں مر جائے تو کوئی جانے نہ اللہ کی قدرت ایسی بھی بڑھا 2-4-10 سال گزر گئے بہرحال وہ بھول بھی گیا لیکن ایک دن جا رہا تھا اس پر موٹر سائیکل پر اچانک وہ بڑی بس سے ٹکرایا اور مرتے مرتے بچا دیکھیے یہ چیز وہ استاد کہتے ہیں 10 سال کے بعد یہ حادثہ ہوا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ صحیح بھی ہو ہزار ایسے ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں اور غلط بھی ہوتا ہے بہرحال اس وجہ سے اس چیز کو غلط کہا گیا ہے اس کے قریب ہرگز نہیں جانا چاہیے آدمی کو کیونکہ اس کے بہت سے نقصان ہیں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ پر توکل چھوڑ کر کے آدمی اسی سے ڈرنے لگتا ہے اور اسی پر ایمان لے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جو کچھ ہم چاہیں گے وہ کریں گے اور ہر ایک چیز کی ایک اجل اور کل شئین بے خلق نہ ہو بے قدر ہر ایک کی ایک تقدیر ہے اس سے دور ہٹ کر کے آدمی دوسرے کی بات پر یقین کر لیتا ہے بہرحال اس چیز غلط ہے ہاتھ کی زبان بھی غلط ہے ہاتھ کی زبان اس میں اس نے یہ بھی لکھا ہے صاحب ہاتھ کی زبان میں نے یہ بتانا نہیں چاہتا کہ آپ لوگ یہ کتاب حاصل کرو لیکن پاکستان میں یہ کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ جو شخص اپنی ہتھیلی کو کسی پامسٹ کے سامنے پیش کر رہا ہے گویا وہ اپنے کو ننگا کر رہا ہے, یعنی یہ کہہ رہا ہے, یعنی گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہاتھ پہ سب کچھ لکھا رہتا ہے کیا کیا اس نے, اور وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر جرم بھی لکھ جاتا ہے اللہ کی قدرت سے, وہ اللہ کی قدرت ساتھ لگا رہے ہیں. بہرحال اگر یہ چیز کہتے ہیں تو یہ غلط ہے, ہزار بار کہیں کہ یہ صحیح ہے لیکن ہم کہیں گے کہ نہیں, یہ چیزیں جب تک قرآن اور حدیث سے کسی چیز کی تائید نہ ہو اس کو غلط سمجھنا چاہیے, یہ کہانت ہے اور کہانت کرنا غلط ہے.
جی میں پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارے دوست ہیں کمپنی میں, وہ بولتے ہیں کہ جو نماز سر پر ٹوپی رکھ کے نہیں پڑھتا وہ مکروہ ہے, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ اچھا مکروہ ایک کے معنی دو معنی ہوتے ہیں, ایک تو پرانے زمانے میں مکروہ کے معنی حرام, تو یہ کہنا کہ بغیر ٹوپی کے اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز حرام ہے, حرام کام کیا, یہ غلط ہے. لیکن یہ کہنا کہ اچھا نہیں ہے, اچھا یہ ہے کہ ٹوپی سے نماز پڑھے, یہ بات صحیح ہے. مکروہ اس معنی میں کہ اس سے اچھا ہے کہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھے, اس معنی میں مکروہ کہنا صحیح ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد, ہر نماز کے وقت تم اپنے زینت کے کپڑے لے لو. تو لیکن اگر آپ بنڈی اور لنگی ہی میں نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز صحیح ہے انشاءاللہ, سر کھلے بھی نماز صحیح ہے. اور یہ کہنا کہ نماز ہی غلط ہے, نماز ہی نہیں ہوئی, فاسد ہوگی, باطل ہوگی, یہ غلط ہے. طواف کے دوران